الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جو موضوع آپ حضرات نے متعین فرمایا تھا تزکیہ نفس اس سلسلے کی آج آخری نشست ہے اور اب تک جو چیزیں اس باب میں بیان ہوئیں ان میں سے دو باتیں ایسی رہ گئیں جن کا اظہار کرنا ضروری ہے اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان تزکیے کے مراحل جو طے کرتا ہے اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا یہ اہم چیز ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کا نام جتنا بھی لیا جائے اتنا ہی تھوڑا اور کم ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے ہونی چاہیے. ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو ذکرن کثیرا کثرت سے. ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو صبح اور شام. بکرتم و اصیلا کے لفظ ارشاد فرمائے اور اللہ نے وقت کو بھی متعین کیا کہ ویسے تو 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہو لیکن وہ وقت جو خاص طور پہ اللہ کے قرب میں معاون ثابت ہوتا ہے اور جس وقت میں خاص طور سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس کے لیے دو اوقات بتلائے، ایک صبح کا وقت اور ایک شام کا وقت. اسی بات کو دوسری جگہ فرمایا ہے زیادہ وضاحت سے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو قبل طلوع الشمس، سورج کے ابھرنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ قبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے لوگوں اللہ کو یاد کرو. یہ دونوں وقت ایسے ہیں جن دونوں اوقات میں اس کائنات میں ایک زبردست تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سورج کو نکالتی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو تاریکی کو تاریک کرتی ہے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تم لوگوں کے لیے دن کو پیدا کرتا ہے اور رات کو بھی پیدا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو پیدا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر تم اپنے آرام چین نیند کے لیے کہاں سے وقت بلاؤ گے، اور اگر خدا دن کو پیدا نہ کرے تو معاش کا کام تم کیسے کرو گے. تو اس لیے یہ سب چیزیں خدا کی نشانیاں ہیں اور یہ دن اور رات کا وہ تصور جو اب ہمارے ہاں ہے کہ ہم کہتے ہیں سورج کہیں نہیں ڈوبتا. بات یہ درست بھی ہے کہ سورج ایک طرف زمین کے ہوتا ہے اور پھر وہ گھومتا ہے اور جہاں جہاں بھی جائے اس کے ساتھ ساتھ طلوع اور غروب کے اوقات بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن آدمی سوچے کہ اللہ نے اس کو مقرر اور متعین کیا ہے، آربٹس ہیں، ان کے دائرے ہیں جن دائروں میں سورج اور چاند چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، اور سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے جا کر مل جائے. اور فرمایا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز, یہ اس ذات کا نظام ہے جو بڑی غالب ہے اور علم والی ہے, قدرت اور طاقت سے اس نے اس سارے نظام کو باندھ رکھا ہے. اور اگر اللہ اس نظام کو نہ باندھتا یا اب بھی خدا اس نظام کو چھوڑ دے تو آپ ذرا سوچئے کتنی تباہی مچے اور کیا تباہی اس کائنات میں ہو. زمین کا محور ختم ہو جائے, یہ کشش ثقل اگر ختم ہو جائے اور یہ سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں اور زمین گھوم کر اور زمین اپنے محور سے نکل کے سورج کی طرف چل پڑے اور چند دن یا چند گھنٹوں میں جا کر یہ زمین سورج کے بیچ میں گر جائے تو اس کائنات میں کوئی یاد کرنے والا بھی نہ رہے کہ انسان نام کی کوئی چیز ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں باندھ کے رکھا. اور اگر سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں تو آپ پھر سوچئے کہ کیسی تباہی پھیل جائے. یہ ناسا کی رپورٹس اور یہ چیزیں آپ پڑھتے ہیں اگر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی چیزوں کی زد میں ہر وقت رہتی ہے, یہ کتنے سیارے ہیں اور ستارے ہیں جو گرتے ہیں. اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ لوگوں کو بچاتا ہے, اس لیے فرمایا ہے کہ جب سورج کا طلوع اور غروب ہو تو اتنی سائنس کی کیا تحقیقات میں پڑھنا کہ سورج ڈوبتا نہیں اور طلوع نہیں ہوتا. بس سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے اخرج بہا, اللہ نے روشنی کو تمہارے لیے پیدا کیا اور اللہ رات کو تمہارے لیے لایا تاکہ تم سکون اطمینان کی نیند سو سکو. تو جب اس کائنات میں اتنے بڑے تغیر واقع ہوتے ہیں تو اللہ نے بتلایا ہے کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کو یاد کرو رات کو آخری حصے میں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرو, تہجد کی نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے آنکھ کھل جائے اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یذکرون اللہ, ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں, قیامم وقعودن, اور اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں اور اس حال میں بھی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں. اور اللہ نے فرمایا وعلا جنوبہم, اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری عبادت فرمائی کہ وہ تفکرون, اور وہ غور کرتے ہیں اور وہ لوگ سوچتے ہیں اس ساری کائنات کے نظام کو کہ اللہ نے انہیں کیسے بنایا ہے. اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ یہ ساری چیزیں آپ نے بیکار پیدا نہیں فرمائیں, سبحانک, اور اللہ تیری ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. اگر کوئی اور بناتا سو عیوب اس میں ہو سکتے تھے, پتہ نہیں سورج کیسے بناتا اور کروڑوں سال میں پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا فرق پڑتا, اور چاند بناتا تو کیسا بناتا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بندے کہتے ہیں کہ خدایا تیری ذات پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی عیب کا کام کرے, تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. تو جب ایسی کامل ذات ہوا ہے فقنا عذاب النار, تو اللہ نے آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ کی یاد یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنی تھی صبح شام اللہ کو یاد کرنے کا کہ عصر کی نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں جاتے تھے تو تابعین کہتے ہیں ایسے ہوتا تھا جیسے مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوتی ہے, مکھیاں شہد کی بھن بناتی ہیں, اس طرح کی آواز مسجد سے آتی تھی. ہر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا تھا, ہر کوئی خدا کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا. اور عصر کے بعد کا وقت اور رات کے آخری حصے کا وقت، یہ خاص اس کو دخل حاصل ہے اللہ کے قرب میں۔ جگہ بدل جانے سے شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں، ثواب اور عذاب بدل جاتا ہے، اسی طرح وقت کے بدل جانے سے بھی ثواب اور عذاب بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی راستے میں تھوکتا ہے، بری بات ہے، اور مسجد میں تھوکے اس سے بری بات ہے، اور یہی حرکت اگر جگہ بدل جائے اور بیت اللہ میں کرے تو اعوذ باللہ یہ اس سے بدتر حرکت ہے۔ تو جگہ جب بدل گئی تو حکم بدل گیا، اسی طرح جب اوقات بدل جاتے ہیں تو بھی حکم بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی سارا دن خدا کو یاد کرتا ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اللہ کا قرب اسے ملے گا، ثواب اسے ملے گا، مگر عصر کے بعد یاد کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے یاد کرو۔ عصر کے بعد گناہ کرے گا، زیادہ گناہ ملے گا بنسبت اس کے کہ وہی گناہ وہ دن میں کرتا، تو اس انسان کو کم عذاب ملتا۔ چار مہینے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے بڑی عزت والے رکھے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی‌الحج اور رجب، یہ چار مہینے ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جس دن ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ چار مہینے بہت عزت والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار مہینے ایسے ہیں جن میں انسان اگر گناہ کرے گا تو زیادہ گناہگار ہو جائے گا، اور چار مہینوں کے علاوہ وہی گناہ باقی آٹھ مہینوں میں کرے گا تو منع تو اس وقت بھی ہے، خدا نے روکا تو اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی خدا کی معصیت اور نافرمانی ہوگی، مگر وہ چار مہینوں سے کم درجے کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے باقی مہینوں کے مقابلے میں ان چار مہینوں کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کا خاص قرب اس چیز میں حاصل ہوتا ہے۔ تو جتنا وقت بدلتا جاتا ہے احکامات بدلتے جاتے ہیں، اسی لیے ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے وراثت کے معاملے میں، مال کی تقسیم کے معاملے میں، کہ سفر پہ لوگ جا رہے تھے اور وہاں پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے پاس کتنا سامان تھا یہ حساب کیا جائے، اور کسی کو اگر شک ہو کہ اس کے کسی دوست نے کسی اور نے قافلے میں مال اس کا ہڑپ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد آ کر مسجد میں قسم کھائے، تو یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے یا عصر کے بعد کا وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب میں اس وقت کو بڑا خاص دخل حاصل، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اللہ کی یاد کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو شریعت نے بتلائی ہیں، سب سے بڑی چیز جو انسانوں کو اللہ کا قرب دلاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اس سے افضل نہیں ہے، جو چیز اللہ کی اپنی ذات سے نکلی ہے بس تم اسے پڑھو، یعنی اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت کلام ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے، بتلایا ہے کہ خدا کی کتاب، اس کی تلاوت تم لوگوں کو اللہ کا قرب نصیب کرے گی، تم لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کی تلاوت خدا کا قرب دلائے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھو، مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سورہ کہف کے متعلق کہ آپ نے فرمایا اس سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھو، اور جو شخص اسے جمعہ کے دن پڑھ لے گا آئندہ جمعے کے آنے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دے گا، اور اس کی نور کی روشنی میں مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی دھوکہ نہیں کھا سکے گا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات کا دن جب گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آ رہی ہے، جیسے جمعہ شروع ہو رہا ہے رات آ رہی ہے، تو فرمایا کہ اس رات کو سورہ کہف پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا اس کے اور بیت اللہ کے درمیان جتنا علاقہ ہے اللہ اس کو نور کا کر دے گا، اس کی روشنی اور بیت اللہ کی روشنی تک پہنچے گی. اس کا مطلب محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف یعنی زندگی میں جو سیدھا رہے گا ہر معاملے میں، جیسے قبلے کی طرف منہ کرنا سیدھا ہے انسان کا، تو جن چیزوں میں وہ سیدھا ہے خدا کی مزید رہنمائی اسے حاصل ہوگی، ان چیزوں میں کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کے اور قبلہ کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی مسافت پہ کوئی چیز بھی اسے دھوکا نہیں دے سکے گی. خاص دخل ہے سورہ کہف کے پڑھنے کو کہ انسان بچا رہے کہ کسی چیز سے دھوکا کھا جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر دجال آ جائے تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات صبح شام 10 آیتیں یہ پڑھتے رہو، ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ آخری آیات پڑھتے رہو، ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے رہو، ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جمعرات کے دن سورہ کہف پڑھو، یعنی جمعرات کا سورج جب ڈوب جائے تو جمعے کی جو رات آتی ہے اس میں سورہ کہف پڑھو اور تم محفوظ رہو گے دجال سے. دجال ہے کیا چیز؟ دجل کہتے ہیں عربی میں فریب کو، اور اسی سے محاورہ بنایا ہے کہ وہ کہتا تھا دجل تو سیف، میں نے کیا کیا اپنی تلوار کو سونے کے پانی سے رنگ لیا. یعنی بدر حقیقت سونا نہیں ہے مگر دیکھنے والے کو سونے کی تلوار محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہے دجل، یہ ہے فریب کہ اصل چیز کچھ اور اس پہ ملما سازی کر لی گئی، کوئی چیز اس پہ چڑھا لی گئی وہ اور چیز ہے. اس لیے آپ دیکھیے دنیا میں کتنا دجل پھیل گیا ہے، دنیا میں کتنا فریب پھیل گیا ہے، دکھاتے کچھ ہیں اور اس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے. حتیٰ کہ جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی سچ کی تلاش میں نکلے تو شاید ساری زندگی کی تحقیق کے بعد بھی پتہ نہیں سچ تک پہنچتا ہے یا نہیں. کئی معاملات اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا اس میں سچ کتنے فیصد ہے اور جھوٹ کتنے فیصد ہے. اور اسی دجل کا، اسی فریب کا آخری مظہر جو دنیا میں آئے گا، آخری مرتبہ جو اظہار ہوگا وہ ہے دجال جو آئے گا، کہ پوری دنیا میں اس کا فریب چلے گا، پوری دنیا میں اس کا دجل چلے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ کو یاد کرو اور سورہ کہف جب تم پڑھتے رہو گے تو پھر تمہیں دجال کا دجل اور فریب وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اشیاء کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ اشیاء اصل میں ہیں کیا اور چیزیں اصل میں ہیں کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ کو یاد کرو، تزکیہ نفس اس سے ہوتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے اور وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ روزانہ تم لوگ رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کرو، 29 پارے میں ایک سورت جو بالکل اس کی پہلی سورت ہے سورہ ملک کے متعلق حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز قبر کے عذاب سے نجات دیتی. اور مواظبت، اور اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لودت، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت آ جائے، یعنی ہر شخص سے زبانی یاد کر لے تاکہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک جہاد پہ گئے، رات ہو گئی، خیمہ ہم لوگوں نے لگایا تو قبر سے وہاں زمین سے آواز آ رہی تھی اور کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا تھا. ابو داؤد میں آتا ہے کہ ہم حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ہم نے کہا زمین سے ایسی آواز آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بھائی زندگی میں پڑھتا تھا اس سورت کو اور اس نے تمنا کی قبر میں کہ اللہ اسے اجازت دے، تو اللہ نے قبر میں بھی اسے اجازت دے دی اور اب وہ یہ سورت وہاں بھی پڑھ رہا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. برزخ کی زندگی جو ہے اس دنیا کے بعد کی زندگی اور آخرت سے پہلے کی، اس میں بھی بہت سے اعمال ہیں جن کی اللہ توفیق بھی دیتا ہے اور جن کو لوگ کرتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ جہان وہ عالم ایسا ہے کہ کوئی آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی نجات اور مغفرت کی بات ہے، بلکہ دنیا میں جس چیز پہ وہ قائم رہا، جس چیز کو وہ پسند کرتا تھا، اللہ اس کے لیے اس چیز کو وہاں بھی اجازت دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری مسلم ہر جگہ یہ روایت آئی ہے، کہ آپ نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو میں نے بیت المقدس کے قریب ایک ٹیلے کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا اس ٹیلے میں نیچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، اور جبریل امین نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے. تو میں نے وہ جگہ دیکھی، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ وہاں پر اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں کہاں رکے، وہ 10 سے زیادہ مقامات کی تصریح کی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس جگہ رکتے چلے گئے، ایک ٹیلہ آیا اور آپ کو کہا گیا، جبریل امین نے کہا کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور آپ نے 2 رکعتیں وہاں پر پڑھی، 2 نفل پڑھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پہ. بہت سی جگہوں پہ اسی طرح آپ کا رکنا ثابت ہے. مدین جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے تھے، جبریل امین نے بتایا کہ یہ مدین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اترے اور انہوں نے 2 رکعتیں وہاں پڑھی. اسی لیے جب خلافت عثمانیہ تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ ایک مسجد بنا دی تھی انہی احادیث کی وجہ سے، تاکہ کوئی آدمی اگر نفل پڑھنا چاہے تو نفل وہ پڑھ لے وہاں پہ. مگر اب تو خیر لائبریری بن گئی وہاں، لیکن ہے مکہ مکرمہ میں ابھی تک وہ جگہ محفوظ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کی چیزیں بتائیں کہ میں گیا ہوں اور برزخ میں اس دنیا کے بعد لوگوں کے اعمال آپ کو دکھائے گئے، کہ لوگ قبروں میں بھی پہنچ کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، کیونکہ زندگی اس چیز کے ساتھ گزری تھی، اطمینان کے ساتھ گزری تھی. حدیث کی کتابوں میں حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ کا قصہ بھی آیا ہے. یہ ثابت بنانی تھے اور یہ شاگرد تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور انس رضی اللہ عنہ خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ثابت رحمت اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی ان سے کہ جب پتہ چلتا تھا کہ ثابت آ رہے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنے گھر والوں سے کہ میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو، اور ثابت اس سے کم تو راضی ہی نہیں ہوتا کہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے میرے ہاتھ بار بار چومتا ہے. تو ثابت رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق آیا ہے صحیح کتابوں میں کہ وہ ان کو جب تدفین ہو گئی تو کسی آدمی کے جیب سے پیسے گر گئے ان کی قبر میں، اور جب برابر کر دیا قبر کو اور گھر چلے گئے تو اس آدمی کو خیال آیا کہ میرے پیسے کہاں چلے گئے. پھر اسے خیال آیا کہ کوئی چیز گری تو تھی. اب اس نے جا کے سوچا کہ کیا کریں، تو مجبور ہوا اور اس نے کسی سے کہا کہ یہ قبر کھودو. تو ایسی چیزیں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ رہے کہ جا کے مٹی میں نہیں مل جانا، بلکہ وہ پوری ایک دنیا ہے اور اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں. تو ثابت رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس قبر کو، ثابت رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جب ان صاحب نے کھدوایا تھوڑا سا، تو انہوں نے دیکھا کہ ثابت اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ، ان کا بند کر اور بند کر دیا. اور وہ جب واپس آئے ان کی بیٹی سے ملے اور کہا کہ آپ کے والد کوئی خاص دعا مانگتے تھے، انہوں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے اس بات کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے آپ کے والد کوئی چیز کسی کی تمنا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو ہمیشہ دیکھا، وہ تہجد پڑھتے تھے اور نماز انہیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ خدا بندہ قبر میں بھی اگر کسی کو اجازت ہوتی ہے تو مہربانی کر مجھے بھی اجازت دے، میں قبر میں بھی نماز ہی پڑھتا. تو اس نے بتایا کہ آپ کے والد کو مقام حاصل ہوا ہے اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، اپنے پیسے تلاش کر رہا تھا لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر میں نے قبر کو بند کر دیا. یہ چیزیں ہیں کہ برزخ کے عالم میں بھی پہنچ کے انسانوں کے اعمال جاری رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آیا ہے اپنے بیٹے کے متعلق فرمایا کہ وہاں بھی میرا بیٹا جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اللہ نے وہاں حوریں مقرر کر دیں جو میرے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں. یہ برزخی کا عالم ہے، یہ اس جہان کے بعد کی ایک دنیا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بھی کہا اللہ نے کہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اور اس دنیا کے بعد لوگوں ایک اور دنیا ہے یعنی جس کو تم لوگ دیکھ نہیں سکتے، مگر وہاں پہ اطاعت، ثواب، عذاب سب چیزیں ہیں. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہ قبر میں گئے اور وہاں بھی وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں معلوم، یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دے دیتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کہ انسان اپنے اندر کو دھوئے اور صاف کرے اور انسان کے دل میں کسی کے متعلق کوئی کھوٹ نہ رہے، یہ بتلایا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. اور آپ نے روزانہ تلاوت کا حکم دیا تاکہ لوگ اللہ نے جو سورت نازل کی ہے اسے پڑھیں. سورہ یاسین کے ویسے بھی فضائل آتے ہیں، پچھلے زمانوں میں لوگ گھروں میں پڑھتے تھے، اس کی آواز بچوں کے کانوں میں پڑتی تھی، اس سے بھی ایک تاثر ملتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، کہ یہ تاثر بچوں کو ملتا تھا کہ والد دادا ایسے یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے گھر میں، وہ گویا روح اس اثر کو قبول کرتی تھی. اس لیے کہ انسان میں اثر پذیری، انسان کا اثرات کو قبول کرنا یہ بہت آغاز سے ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آغاز سے ہو جاتا ہے، لوگ ان حقائق پر غور نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بالکل سیاہ رنگ کا ہے اور جبکہ میرا رنگ بھی گورا ہے اور بیوی میری کا رنگ بھی صاف ہے، تو یہ بیٹا کہاں سے سیاہ رنگ کا ہو گیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اونٹ پالتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں یا تم نے کوئی ایسا اونٹ بھی رکھا ہوا ہے جو سیاہ رنگ کا ہے؟ اس نے کہا جی ایک اونٹ تو ہے گھر میں رہتا ہے سیاہ رنگ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اثر اس بچے میں آ گیا ہے، اس لیے وہ سیاہ ہو گیا ہے، تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں. جس ماحول میں خواتین وقت گزارتی ہیں ایسا، اس ماحول کا بھی اثر آتا ہے، روح ان اثرات کو قبول کرتی ہے، جسم ان اثرات کو قبول کرتا ہے. گھر میں ایک سیاہ اونٹ بندھا ہوا ہے اور اس کا اثر اس بچے پر رنگت کا پڑا جس بچے کا بظاہر ابھی کوئی وجود نہیں تھا. یہ چیزیں شریعت نے بتلائی ہیں، اسی لیے آپ خود تجربہ کریے کہ کبھی کبھی جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس پہ چچا کا، ماموں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون متاثر ہوتی ہیں اپنے بھائی سے، ایک گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہیں نیا نیا، تو اپنے بھائی کے اثرات، اس کی محبت غالب ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی بہن کی محبت غالب ہوتی ہے، کبھی اس خاتون کے اپنے دیور کی محبت، تعلق غالب ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بہت ادب احترام کرتا ہے، تو وہ اثرات غیر محسوس طریقے پہ اس بچے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں کو فکر تھی کہ ہماری اولادیں بڑے ہو کے کیا بنیں گی اور ہماری اولادوں کی تربیت کیا ہوگی، کہنے کو آپ کچھ کہیے اکبر بادشاہ کو، وہ اکبر بادشاہ جیسا بھی ہو، نیا دین اس نے ایجاد کیا نہیں کیا، لیکن جب اسے احساس ہوا ایک مدت تک اس کے ہاں اولاد نہیں، لیکن جب اس کے ہاں اندازہ ہوا کہ اب اولاد ہوگی تو اس نے ہندو اپنی بیوی ہندو تھی وہ جودا بائی اور انہیں بھیجا اور نے کہا اجمیر چلی جاؤ اور شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے متعلق کہا کہ وہاں رہو اور اس نے کہا کہ جو میرا بیٹا میں امید کرتا ہوں لڑکا ہوگا اس نے بادشاہت کو سنبھالنا ہے باپ دادا کی حکومت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس روح پہ پاک اثرات پڑیں اور یہ حضرت کی عبادت اور ان چیزوں سے اس بچے کا تعلق ہو تو جہانگیر کی ولادت جب ہوئی ہے تو اکبر بادشاہ پھر پیدل گیا اجمیر وہ خیر اس کا اپنا معاملہ تھا لیکن لوگوں کو اس بات کا اہتمام تھا کہ کسی طرح وہ اثرات جو اس عالم میں پڑ سکتے ہیں وہ اچھی چیزیں بچے کے نصیب میں ہوں تاکہ وہ آئے دنیا میں تو سعادت نیکی تقویٰ ان چیزوں کے ساتھ آئے تھا کہ غزوہ حنین میں جب گئے ہیں اور غزوہ حنین میں وقتی طور پر بظاہر مسلمانوں کو گویا شکست ہو سکتی تھی وہ ہوا اس طرح کہ یہ لوگ ایک میدان میں بڑھتے چلے گئے اور دونوں طرف جو پہاڑ تھے ان پہ غور نہیں کیا گیا اور جو کفار تھے انہوں نے دونوں طرف پہاڑوں پہ اپنے تیر انداز بٹھا رکھے تھے جب مسلمان اچھی طرح اس وادی میں داخل ہو گئے تو ایک دم سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور مسلمان تتر بتر ہو کے بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ سوار تھے اس کی لگام آپ نے پکڑ لی اور بلا تکلف اس طرف بڑھنے لگے جہاں سے دشمنوں کے تیر آ رہے تھے اور آپ نے زور زور سے لوگوں سے کہا آپ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو انا ابن العواتق میں نے آتکاؤں کا دودھ پیا ہے انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا پوتا ہوں میں نے ان خواتین کا دودھ پیا ہے تو یہ دودھ پلانے کے اثرات یہ بچوں پہ ہوتے ہیں اسی لیے ابو داؤد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے بچتی ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بیٹا گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا دلیر ہونے کی بجائے مراد یہ ہے کہ بزدل ہو جاتا ہے تو یہ ماں کا دودھ نہیں پیتا اس لیے بزدلی آ جاتی یہ سب چیزیں شریعت نے سکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کے متعلق بتایا کہ وہاں وہ چیزیں ہیں تو جتنا اللہ کو یاد کرتا رہے گا جس حال میں بھی انسان اثر اس کا قبول کرتا ہے تو بتلایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت مسلسل کی جائے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کی ایک راہ یہ ہے کہ کوئی آدمی متقی ہو پرہیزگار ہو شروع سے اچھا ہو اللہ تعالیٰ نے اسے سعادت اور خیر کے لیے چن لیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ تقویٰ کے علاوہ ایک دوسری بھی ہے اور دوسری راہ وہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا رہے پہنچنا اللہ ہی تک ہے نا تقویٰ کی راہ نہیں مل سکی استغفار کی راہ اپنا لے اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں کہ انسان زندگی بھر اتنے سانس نہیں لیتا جتنا اللہ نے اپنے تک پہنچنے کی راہیں رکھی ہیں تقویٰ نہ صحیح استغفار ہی صحیح گناہ ہوتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگ لے یہ اللہ کی یاد ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس باب کو کھلا رکھا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں پھر گناہ ہو گیا پھر معافی مانگے پھر گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگے کوئی حل نہیں ہے اس کا یہ خام خیالی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے گناہ ہوئی نہ جب تک زندگی باقی ہے آزمائش کا وجود قائم ہمیشہ آزمائش ہوتی رہے گی گناہ کے مواقع سامنے آتے رہیں گے آدمی پھسلتا رہے گا یا اپنے آپ کو بچاتا رہے گا یہ دونوں میں سے ایک صورت پیش آئے گی اب یہ کہے کہ گناہ کے موقع ہی سامنے نہ آیا کریں اور آ جائیں اور میں اپنے آپ کو سنبھال لوں ہر موقع پہ ممکن نہیں ہے حقیقت کی دنیا میں جینا چاہیے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے ہر آدمی سے ایسی بات ہو جاتی ہے حل اس کا بتایا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو عالم عبدی ان لکو ربن میرے بندے کو پتا ہے کہ ایک اس کا پروردگار ہے اور یہ جب بھی اس کے ہاں جاتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے اسی لیے یہ میرے پاس آیا افل تو زمبا، میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا، پھر بندہ وہی کام کر کے آتا ہے تو اللہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علم بی ان لہ ربن، یہ دیکھو میرے بندے کو پتا ہے نا کہ کوئی معاف کرتا ہے، اسی لیے پھر آ گیا ہے. اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ حقیقتاً گناہ کا احساس ہو کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، دل پھٹ جائے اس جملے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کو معلوم ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، اسی لیے یہ پھر تیسری مرتبہ آ گیا ہے، تو لکھو اس کے لیے کہ ہم نے اسے معاف کیا اس دن تک جس دن یہ آ کے ہم سے ملاقات کرے گا اور ہماری خوشی کو حاصل کرے گا، اور جتنے بھی یہ گناہ کرے لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے سب معاف کر دی. کہ پتا چل جائے بندے کو، اور کبھی غیب کے عالم سے یہ آواز آ جائے تو انسان کا جینا دشوار ہو جائے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا ابالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ اور نیکی سب چیزیں وہی ہیں جو خدا کے ہاں ہیں. اگر اللہ نیکی کو رد کر دے اور گناہ کو معاف کر دے تو کیا ٹوٹا ہے، کیا خسارہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول کر لے اور گناہ پہ عذاب دے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تک پہنچنے کی راہ ایک یہ بھی ہے تزکیہ نفس، کہ اللہ کو یاد کرتا رہے اور جتنے نیکی کے مواقع ہیں ان نیکی کے مواقع کو ضائع نہ ہونے دے، بس کام کرتا رہے اور نیکی کر دریا میں ڈال. یہ صحیح محاورہ اس اعتبار سے ہے کہ نیکی کر کے بھولتا جائے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، پھر نیکی کرے، پھر نیکی کرے، پھر گناہ پہ معافی مانگے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ کوئی آدمی گناہ سے ایسا ہی پاک ہو جائے کہ اب اس کو کوئی گناہ ہی نہ ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہستی تھے، بس وہ آخری ہستی تھی جس سے خدا کی نافرمانی نہیں ہوئی، باقی ان کے بعد بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ گناہ ان سے بھی ہوا ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہوئے بھی ہیں، اللہ نے معاف کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معافی ایسے ہے جیسے آپ دیکھیے سردیوں کا موسم آتا ہے نا، بعض لوگوں کو استما کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض کو زکام ہو جاتا ہے، اسے کھانسی نہیں ہوتی، سب کو ہو جاتی ہے. اب کہے ڈاکٹر سے کہ ایسی دوائی دے دو کہ آئندہ کسی موسم میں سردیاں آنے پہ کھانسی ہوا ہی نہ کرے، یہ نہیں ہوتا صاحب. جب موسم آئے گا اسے ضرور کھانسی ہوگی، زکام ہوگا، پھر جا کے دوائی لے لے گا. اسی طرح گناہ کا موسم علیہ باللہ انسان پہ کبھی آتا ہے، پھر وہ غلط حرکت کرتا ہے، پھر اللہ سے جا کے معافی مانگ لے. یہ سوچنا کہ مجھے زیادہ گناہ ہو گئے، یا یہ سوچنا کہ ہوئی نہ، یہ غلط چیزیں ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اور اللہ تعالی کے ہاں سے جو آدمی معافی مانگتا رہتا ہے، خدا اس کو ایسے ذریعے سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا، ہمارے قیاس میں نہیں آ سکتی. ضروری اعتراف ہے، ماننا ہے، سر جھکانا ہے، بندگی ہے، بس یہی. سر نہیں جھکائے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے گا اور ذہن میں یہ بات آتی رہے گی کہ میں اتنا اچھا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا چیز ہے. غلط بات ہے، اللہ کی بندگی کے منافی ہے، اپنی نفی کرتا رہے کہ خداوندہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ پیسہ جو ہے یہ بھی تیری عنایت ہے، یہ جو صحت ہے یہ بھی تو نے دیا ہے، حسن ہے یہ بھی تو نے دیا ہے، یہ سب چیزیں تیری ہی ہیں، اور جس لمحے تو چاہے واپس لے لے، میں کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. تو مانگے کی چیز پہ کیا اعتراض، جو کسی کی چیز ہے اس پہ کیا فخر کا اظہار کرنا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی سے گاڑی لے لے، شہر بھر میں پھرتا رہے، جو پوچھے کہ صاحب یہ کل ہی میں نے لی ہے، یہ آج ہی شام کو خریدی ہے، تو بھلا بتاؤ یہ گاڑی کسی سے مانگے کی ہے بھائی؟ کس دن تک یہ بھرم نہیں کھلے گا؟ جس دن بھرم کھلے گا تو لوگ کہیں گے بہت ہی کمینہ آدمی ہے، مانگے کی چیزوں پہ اتنا اعتراض ہے. بس اللہ کی بندگی کے یہ منافی ہے کہ آدمی مانگے کی چیز پہ کیا اکرانا ہے بھائی؟ پیسے اس ساتھ میں دیے ہیں، جوانی حسن اس ساتھ میں دیا ہے، علم ہے تو اس ساتھ میں دیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اگر ان کا دست کرم ہٹ جائے اور ان کی نگاہ انسان سے پھر جائے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں اللہ آدمی اعتراف کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ایسے ذریعے سے دے دیتا ہے کہ آدمی سمجھنا نہیں ہے کہ اس کو بھی توبہ کی کہ توبہ اس کو بھی نصیب ہو جائے گی. حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ تھے, اور قدامہ رضی اللہ عنہ معمولی آدمی نہیں تھے, بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. اور انہوں نے, کسی نے آ کے مدینہ منورہ شکایت کی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی, بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رشتے میں. انہوں نے کہا اپنے قدامہ کو فلاں جگہ گورنر بنا دیا, امیر بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاں, انہوں نے کہا وہ شراب پیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سکتہ تاری ہو گیا, ان کا قدامہ, ان کا بالکل قدامہ, آپ کے بہنوئی شراب پیتے ہیں اور آپ پوچھ لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مدعی ہو یا گواہ ہو, دعویٰ کرنے آئے ہو مطلب میرے پاس عدالت میں یا گواہی دینے آئے ہو؟ ان کا امیر المومنین مجھے نہیں پتا, آپ ابو ہریرہ کو بلا لیں رضی اللہ عنہ کو, اور ان سے پوچھیں قدامہ ایسی حرکت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور بھیجا کسی کو اور فرمایا قدامہ جس حال میں ہو اسے اٹھا کر لیا. غالباً محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ گئے تھے, اور قدامہ رضی اللہ عنہ کو جس حال میں وہ کھڑے بیٹھے تھے اٹھایا, گھوڑے پہ بٹھایا, اور کامل المومین نے بلایا چلیے. مدینہ منورہ پہنچے, مقدمہ قائم ہوا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قدامہ تمہارے متعلق یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں شراب پیتا ہوں اور یہ جائز بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کیسے؟ تو فرمایا یہ ابو ہریرہ ہیں, یہ گواہی دیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین میں نے انہیں پیتے ہوئے نہیں دیکھا, البتہ انہوں نے ایک دن قے کی تھی ہمارے سامنے اور قے میں شراب تھی. اتنے محتاط لوگ تھے یہ زبان کے, اتنے محتاط تھے گواہی دینے میں, ایک لفظ کسی کی عزت نہیں اچھالی, ایک لفظ کسی کے متعلق نہیں کہا, بس یہ کہا تھا حضرت میں نے ایک دن دیکھا انہیں الٹی ہوئی, قے ہوئی اور اس میں شراب تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر کوئی پیے گا نہیں تو قے کیسے کرے گا, شراب باہر کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا حضرت کسی سے گواہی کی ضرورت نہیں, قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے شراب میں کوئی حرج نہیں, تو اس لیے میں تو پیتا ہوں, میں تو اسے نہیں سمجھتا غلط. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اخطأت فی التأویل, تم نے قرآن سمجھنے میں غلطی کی. یہ آیت نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب حرام ہوئی, اور اس سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو شہید ہوئے ہیں ان کے پیٹ میں شراب تھی, تو اللہ نے فرمایا ان کے متعلق اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو ایمان والے تھے جنہوں نے صالح اعمال کیے اللہ کو مانا ہوا تھا کوئی حرج نہیں ہے ان پہ. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ نے دوسری دلیل دی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم متقی انسان ہوتے تو ویسے بھی چھوڑ دیتے, اور حد جاری کرنے کا حکم دیا. قدامہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے, حد جاری کی نہیں جا سکتی تھی, تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ صاف گوئی تھی, ہمارے دور میں کوئی ہمت کر سکتا ہے کسی مسلمان امیر کے ساتھ ایسے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنا بہنوئی ہے, کیوں نہیں آپ اس پہ حد جاری کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کہہ چکا ہوں حد جاری کرو, لیکن قدامہ کی طبیعت خراب ہے, وہ صحیح ہوگا پھر اس پہ سزا نافذ کی جائے گی. اور یہ مسئلہ چلتا رہا, ان کی بیماری بڑھ گئی, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا جو لوگ قانون کو نافذ کرنے والے تھے اور فرمایا قدامہ کو سزا دو. عمر اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کی مملکت میں خدا کا قانون نہ نافذ ہوا ہو, یہ زیادہ بری حرکت ہے, بجائے اس کے قدامہ اس حال میں ملے کہ عمر کی شکایت لے جائے کہ بیماری میں اس پہ حد جاری کی گئی, تو اس لیے تم شروع کرو. حد لگی, حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں بولیں گے, اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے قرآن سمجھنے میں غلطی کی ہوگی, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ میری اس طریقے کے باوجود وہ مجھ پہ حد جاری کر. ناراضگی ہو گئی ایک طرح سے, نہیں بولے حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں پرواہ کی, وہ بھی نہیں بولے. لیکن جب دل صاف ہونا اور اللہ کے لیے لوگ کام کریں پھر ایسے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری حج کیا ہے, اور جب وہ واپس آئے ہیں تو یکم محرم کو ان کی شہادت ہو گئی. تو بیچ میں دن کتنے بچے؟ 15-17 دن باقی تھے. جب وہ آخری حج سے لوٹے ہیں تو ایک دن سوئے ہوئے تھے, اٹھے اور کہا خداما کو بلا. یہ معلوم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہیں بہن ہوئی ہمارے خاندان کے افراد جو اس سال حج پہ گئے ہیں ان میں وہ بھی ہیں. تو قدامہ رضی اللہ عنہ کے پاس فوج والے گئے, کئی برس کے بعد انہوں نے کہا قدامہ امیر المومنین بلاتے ہیں, ان کا میں نہیں جاتا, انہوں نے کیوں مجھ پہ حد جاری کی جبکہ میں نے انہیں بتایا تھا تو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, وہ غلطی ہوئی مگر حد کیوں جاری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جبرن اسے پکڑ کے لیا اور جبرن لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا قدامہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے خواب میں اور اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ہم نے قدامہ کو معاف کر دیا ہے, اس سے صلح کرو. تو اللہ نے حکم دیا ہے تم سے صلح کرنے کا, اس لیے تمہیں بلاتا ہوں. قدامہ رضی اللہ عنہ اس پہ چپ ہو گئے لیکن بہرحال رضا بند ہو گئے, خوش ہوئے اس پہ. اور 20 دن بعد 15 دن بعد 17 دن بعد اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. یہ ہیں دل صاف تھے نا, اللہ نے ایک ایسی چیز پیدا کر دی کہ ایک آدمی جتنے بڑے درجے کا ہے, بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں, ہوئی غلطی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی, اللہ نے بتلا دیا تو خدا نے انہیں معاف کیا. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. تو اللہ کی یاد کے لیے بڑا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے ان اوقات میں جن اوقات میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, عصر کی نماز کے بعد, اور اسی طرح اللہ کو یاد کرتا رہے. رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کس نیکی کو قبول کر لے اور اس نیکی کی وجہ سے خدا کتنی چیزوں کو معاف کر. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں کے معائب سے پردہ ڈالتے رہنا اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کی برائیوں کو نہ اچھالنا, یہ چیزیں اللہ کے ہاں عزت دلاتی ہیں. اور جو آدمی اللہ کے ہاں عزت پاتا ہے خدا اسے دنیا میں بھی عزت سے رکھتا ہے. کبھی بھی اس بات میں نہ پڑے کہ فلاں سے یہ حرکت ہوئی اور فلاں نے گناہ کر لیا. بس گناہ دیکھنے ہو اپنی جان کافی ہے, برائیاں دیکھنی ہو اپنا ہی نفس کافی ہے. کبھی بھی اس گندی عادت میں نہ پڑے کہ فلاں آدمی ایسا گناہگار, فلاں آدمی کے یہ ہو گیا. کوئی نہیں جانتا اللہ نے اس کی کون سی نیکی قبول کر لی ہو اور اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ بھی کر لیا ہو. قرآن کی ایک آیت ہے ہمیشہ اس پہ عمل کرتا رہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اللہ ہمیں معاف کر. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور اللہ جو دنیا سے ایمان لے کے چلے گئے خدایا ان سے بھی درگزر کر دے. اور جو زندہ ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ جتنے ایمان والے زندہ ہیں لوگ ان میں سے کسی کے متعلق بھی میرے دل میں ذرہ برابر کوئی کھوٹ نہ رہنے, میرا دل سب کی طرف سے خداوندہ تو صاف کر دے. یہ ہے چیز جو کام کرنے کا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ خداوندہ میرا دل سب کی طرف سے صاف رہے, بس دل پاک رکھے. کبھی بھی کسی کے معائب, برائیاں, یہ چیزیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کس پہ واقع, این ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور خدا اسے بخش دے, معاف کر دے. اور این ممکن ہے کہ جو عیب گن رہا ہے خدا اسے پکڑ لے اور اس کی عبادت اکارت ہو جائے. اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے بھائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, عجیب و غریب بات, حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اپنے بھائی کو ہمیشہ کہتا تھا نماز پڑھ نماز پڑھ, اور وہ اپنی غفلت سے نہیں پڑھتا تھا. اور ایک دن اس نے زبان سے جملہ نکالا اور اس نے کہا خدا کی قسم تیری بخشش تو نہیں ہوگی, تو نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے یہ کون ہے جو میری مخلوق کو میری رحمت سے مایوس کرتا ہے, اور فرشتوں سے کہا کہ لاح بتنا عملہ, تم دیکھو گے میں اس کی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا اور اس کے بھائی کو بخش دوں گا. یہ کون ہے جو لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا ہے؟ اور جب وہ پیش ہوئے تو اللہ نے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے سے کہا کوئی نیکی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, تم لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اللہ انہیں عذاب دے گا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا, انہوں نے کسی کو واعظ کرتے ہوئے سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو نہ لوگوں کو اتنی امید دلا دینا اللہ کی کہ وہ معصیت گناہ سے جرت کرنے لگیں, اور نہ اتنا مایوس کر دینا کہ گناہگار آدمی توبہ نہ کرے. اور دوسری حدیث, اس میں تو اس سے بھی زیادہ صراحت سے چیزیں آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدھی عورت تھی بدکاری کی اور گناہ کی, اور وہ جا رہی تھی جنگل میں اور اسے پیاس لگتی, اور اس نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اس کے بعد نہیں اس نے کنویں میں اتری اور پانی پیا, اور جب وہ واپس باہر آئی ہے تو ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا تھا, تو اس نے کہا اصابت ہو ما اصابانی, اسے بھی وہی تکلیف ہے, پیاس لگ گئی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تھی. اور اس نے اپنی اوڑھنی میں جوتا باندھا, کنویں میں لٹکا کے پانی نکالا اور پانی اس کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا ہے, ہماری مخلوق پر مہربانی کی جانوروں پر, اور میں اس کا پروردگار ہوں, اگر میں اس پہ رحم نہ کروں تو یہ میری شان کے خلاف. اور فرشتوں سے کہا تم دیکھو ہم اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے اور اسے اپنے پاس بلا لیں گے. اس نے توبہ بھی کر لی اور تین دن میں مر بھی گئی, اللہ کے پاس پہنچ گئی, اللہ نے معاف فرما دیا. یہ ہے وہ صحیح نقطۂ نگاہ جو حدیث نے بتایا ہے کہ آدمی بس اپنے اعمال کو دیکھے, اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ بندہ اللہ کو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا رویہ رکھتا ہے, شفقت کا رویہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کیا, بوسہ دیا, جس کا اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے ہیں, میں تو کسی کو ایسا پیار نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا نے تیرے دل سے اگر رحمت نکال دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور. شفقت کی اتنی آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہی سکھایا کہ محبت شفقت رحمت ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رویہ رکھو, اور لوگوں کی خطاؤں سے ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو دیکھے اور پھر انسان اسے اچھالنے لگ جائے. ہاں کہیں شرعی شہادت کی ضرورت پیش آتی ہے, وہاں بھی آدمی مناسب طریقے پہ بات کرتا ہے, کوئی مشورہ کرتا ہے کہ صاحب رشتہ ہے دیں یا نہ دیں, اس موقع پہ آدمی مناسب بات کرتا ہے. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ دن رات کا کوئی مشغلہ بنا لے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنا کوئی شفقت کرتا رہے گا, نرمی اور مہربانی کا رویہ رکھے گا, خدا اسے معاف کرتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی کی مغفرت ہو گئی, اور اتنی بات پہ کہ اللہ نے کہا اس کی نیکیاں بتاؤ, فرشتوں نے کہا ما عمل خیر قط, اللہ ساری زندگی اس نے ایک نیکی نہیں کی, کوئی نامہ عمل میں نیکی تھی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا وہ فکرہ تو ہے کہ جن لوگوں نے قرض اس کا دینا تھا اس نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو مہلت دے دو, لعل اللہ یتجاوز عنا, ممکن ہے میں کسی دن خدا کے سامنے جاؤں تو وہ بھی مجھے چھوڑ دے. فرشتوں نے کہا یہ ہے, اللہ نے کہا ہم نے یہ جملہ لکھ لیا تھا اپنے پاس تاکہ اس بندے پر مہربانی کریں, اس نے ہمارے متعلق یہ توقع رکھی تھی کہ ہم چھوڑ دیں گے, ہم نے اسے چھوڑ دیں. یہ ایک جملہ ہے بظاہر, لیکن اس کا دل جو ہے نا اندر, اس دل کا جذبہ آپ دیکھیے کیا ہوگا, اللہ پہ بھروسہ اللہ پر اعتماد. تو یہ چیزیں تزکیہ نفس میں کام آتی ہیں, کثرت سے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا, لوگوں کے معائب کو نہ چننا نہ تلاش کرنا, یہ سب چیزیں انسان کو پاک کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق. ہاں کسی عمل پہ استقامت بہت بڑی چیز ہے, تھوڑا عمل کرے ہمیشہ کرتا رہے. اگر وہ طے کر لے کہ میں نے روز اللہ سے ایک بار معافی مانگنی ہے, موت تک ایک بار معافی مانگتا رہے, روز 10 بار استغفار کرنے, بس موت تک بھی روزانہ 10 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا رہے, تھوڑے کام کرے مگر مستقل مزاجی سے جو کرے گا تو روز حاضری لگتی رہے گی. پھر بیمار ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اس کے اعمال نہیں آتے اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ اس میرے بندے کے اعمال اس ہفتے میں نہیں آئے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدایا وہ بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے صحت میں مجھے یاد رکھا اور میرے کرم میری شان کے خلاف ہے کہ اس کی بیماری میں میں اسے بھول جاؤں، تو اس کے لیے وہی لکھو جو کچھ یہ صحت کی حالت میں کرتا رہا۔ تو استقامت بڑی چیز ہے، تھوڑا کرے مگر مسلسل کرتا رہا۔ جی
In a parchment, can you summarize the last 7 days?
Yeah. Summarize karein.
Haan, pure jo shuru se humne baat ki.
پانچ منٹ میں چلیے کر لیتے ہم نے آغاز اس بات سے کیا تھا کہ اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اور ہم نے سب سے پہلے دن آپ حضرات سے یہ بات کہی تھی کہ مومن کا دل وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ دل تنگ ہو جائے اور خام خواہ لوگوں کے معائب اور لوگوں کی برائیوں کو دل میں رکھے، بلکہ دل ایسا اللہ کے یہاں مطلوب ہے مومن کا جو بالکل پاک اور صاف۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی نگاہ میں وسعت ہونی چاہیے، اور جتنی نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اعتراضات اتنے کم ہو جاتے ہیں، اور جتنی نگاہ کی وسعت گھٹ جاتی ہے، جتنی نظر تنگ ہو جاتی ہے اتنے ہی اعتراضات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ نظر بھی وسیع رکھے۔ ممکن ہے کسی آدمی کا گناہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی نیکیاں اتنی ہوں جو ہمیں خبر نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی معافی ہو جائے۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تزکیہ ہے نفس کا، انسان کے جی کا پاک ہونا، یہ در حقیقت اللہ ہی مربی ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے، کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ پاک ہو سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو کبھی بھی تم میں سے کوئی آدمی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رحمت بندے کے شامل حال ہوتی ہے تو ایسے کام کرتا رہے جو خدا کی رحمت کو کھینچنے والے ہوں، اور خدا کی رحمت جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ زیادہ چمٹ جاتی ہے جو اللہ سے اس کی رحمت طلب بھی کرتے ہیں اور کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کی رحمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں نازل ہوتی ہیں، اور انسان شروع ہی سے اس کا مرکز رہتا ہے، بچپن میں بھی خدا کی رحمت ہوتی ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ تو جب انسان کو شعور اور عقل آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے اختیار سے ان لوگوں کی قدر کرے جن لوگوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، جو بڑھاپا ہے، بڑے عمر کے لوگ۔ ادب احترام، گھروں میں یہ روایات قائم رہنی چاہیے، کیونکہ یہ قائم رہیں گی تو خدا کی مہربانی، خدا کی عنایات نازل ہوتی رہیں گی۔ اور تزکیہ نفس میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ انسان اپنے طور پہ سوچے کہ مجھے اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑنا، کوئی نہ کوئی سر پہ چھوٹا بڑا ہونا چاہیے جس سے مشورہ کرتا رہے، دین میں رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ بہت سے مکر انسان کے اپنے نفس کے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان سمجھ نہیں پاتا، تو اس لیے جب کوئی سر پہ ہوگا تو انسان کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آیا تو میں فلاں جگہ پہ رجوع کر لوں۔ اور اسی طرح آج جو عرض کیا ہے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، استغفار کرے، یہ سب چیزیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو توفیق ہو جائے گی اس کی کہ خدا اس مہربانی کرے، اس کا نفس پاک ہو جائے۔
جی ایک ہے گناہ پہ استغفار اور ایک ہے گناہ پہ توبہ،
ایک ہی چیز ہے استغفار، توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، الفاظ مختلف ہیں، حقیقت سب کی ایک ہے، اور وہ یہ کہ اپنے کیے تھے ندامت ہو بس کہ غلط کیا، اعتراف کرتا رہے اپنے جرم کا اور معافی کی درخواست دیتا ہی رہے، پیش کرتا ہی رہے، حتیٰ کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگے کہ خدایا نیکی اس قابل نہیں تھی کہ تیرے حضور میں پیش کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد آپ فرماتے تھے 3 مرتبہ استغفر اللہ اور 1 مرتبہ اللہ اکبر، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو وہ جو کہتے تھے استغفر اللہ فقہا نے محدثین نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سکھانا تھا کہ نماز پڑھ کے اتنا عمل جو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے اس پہ بھی استغفار کرو کہ خدایا یہ اس قابل نہیں تھا میرا ٹوٹا پھوٹا عمل, نہ نیت میری درست, نہ میرا دل نماز میں لگا, نہ کوئی اور چیز تھی, خدایا اس کی معافی چاہتا. تو گناہ تو گناہ ہے, نیکی کر کے بھی انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیری شان کے اور تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں تھے. کی چیز
جیسا
بڑا سوال پوچھ
کافی ٹائم بھی آپ
فرمائیے
ان شاء اللہ. جیسا مدد چاہیے تھا وغیرہ, جس طرح سے مدد چاہیے تھا لوگ اس کے تعلق سے بولتے کہ آئی مین کیسا بول سکتے کہ تم کی جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ نہیں تھی, بلکہ بیکاز آئی مین اپنے مخلوقوں کی مطلب غریبوں کی وہ کرتی تھی یہ کرتی تھی اس طرح سے. تو ہم تو یہی بولتے ہیں نا کہ یعنی جب تک کہ اسلام قبول نہیں کی تو صحیح راستے پہ نہیں تھی. تو اس کے بعد
ایسی بات نہیں ہے, اصول کی بات تو یہ ہے کہ ہر کافر جہنم میں نہیں جائے گا. ہر کافر کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم میں جائے گا یہ بات درست نہیں ہے. بہت سے کافر ایسے ہیں جن تک خدا کی شریعت کا پیغام خود ان کی زبان میں نہیں پہنچا, انہیں پتہ ہی نہیں. آپ اندازہ کیجئے ہزاروں ایسے ہوں گے جو 16-17 سال کا بالغ ہوا اور مر گیا اور اسے اسلام کا پتہ ہی نہیں, پیغام ہی اسلام کا اس تک نہیں پہنچا اور خود اس کی زبان میں نہیں پہنچا, تو جہنم میں چلا جائے گا جب تک کہ اس کے پاس اسلام کی دعوت اس کی زبان میں نہ پہنچی ہو, اور یا یہ کہ وہ کم سے کم اتنا قائل ہو کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے, کوئی ہستی ہے, بس اتنا بھی قائل ہے تو جہنم سے نجات ہو جائے گی اور جو حقوق العباد ہیں وہ اس کے ذمے رہیں گے لوگوں کے حقوق. دوسری کیٹیگری ان کافروں کی ہے جن تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچا اور اس کے باوجود انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو وہ کافر جو ہیں ان کی نیکیاں اس معنی میں کر کے برباد نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی چیز نہ رکھے. خدا کا عدل اور خدا کا انصاف یا تو اس کی نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دے گا یا قیامت میں اس کے برے اعمال ان نیکیوں کی وجہ سے کم کر دیے جائیں گے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کافر کی نیکیاں اسی کے کام آ جاتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جاہلیت کے زمانے میں میں بہت نیکی کے اعمال کرتا تھا اور میں نے روزے بھی رکھے اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش بھی آیا, تو میرے ان اعمال کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت, یہ جو تم نیکیاں کرتے رہے ہو نا اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی. اور تیسری قسم کافروں کی وہ ہے جو نیکی گناہ کے علاوہ کفر کا ہے. کفر کا عذاب الگ چیز ہے, اعمال کا عذاب الگ چیز ہے. کافر نے اگر گناہ نہیں کیا تو اعمال کی سزا اسے قیامت میں نہیں ملے گی. کفر ہے ایک چیز, وہ ایک الگ ہے, اس کی سزا ملے گی.
میرا حدیث میں ایسا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو قیامت والے دن انتظام ہے ان سے کہیں گے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں. پھر
محققین نے ایسی احادیث کا انکار کیا, کہتے ہیں ایسی احادیث ثابت نہیں ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت میں ایک نبی ان کے لیے بنایا جائے گا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور انہوں نے انکار کیا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اس کو بہت کچھ لکھا ہے مکتوبات میں, کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. کہ جو روایات ہیں چونکہ ان کا تعلق عقیدے سے اور بہت بڑے مسئلے سے, اس لیے ایسی احادیث جو تواتر کے درجے کی ہوں یا کم سے کم صحیح مضبوط سند سے ثابت ہوں کہ متعلق بات کی جا سکتی
ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مرتبہ ان سے جو حکم دیں گے تو ان میں سے جو لوگ جن تک اگر دین پہنچ جاتا اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دین کو قبول کر لیتے اس وقت بات مان لیں گے اور یہ ان کے لیے جو ہے
چھٹکارا ہو جائے گا. جی یہ لکھتے ہیں لوگ لیکن اس کو ثابت حدیث سے نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث کوئی ایسی ہے نہیں. جی
ایک چھوٹی سی کامنٹ اور ایک کوشچن. کامنٹ یہ تھا کہ لوگوں کو جیسا مدر ٹریسا اور اگر ان کا لائف کو ان کی لائف کو اسٹڈی کر کے اور اس کے بارے میں اگر ہم خود سوچیں تو کیا یہ اچھی چیز ہے کہ ہم ان کو جج کرنے کی کوشش کریں یا گیس کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے ان کے بارے میں؟ گیس کوشچن یہ ہوگی. دوسرا کوشچن یہ تھا
پہلے کا جواب دے لوں پہ. نہیں کرنا چاہیے, اللہ جانے وہ جانے, میں اس سے کیا بحث, اپنے متعلق سوچے میرا کیا بنے گا. اگر آپ خود چھوٹ گئے علی عزباللہ اور ساری دنیا جہنم میں پھینک دے تو نقصان کیا, اور خود اگر مارے گئے اور پکڑ لیا انہوں نے تو ساری دنیا کو جنت میں بھیج دیں پھر فائدہ کیا, اپنا سوچے. اچھا
اصل کوشچن جو انٹینشن تھی وہ یہ تھا کہ ایک اور پوائنٹ تھا کہ ان لوگوں کے لینگویج کے اندر یا ان لوگوں کے معاشرے کے اندر اسلام اگر نہیں ریچ کر سکا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت جو ایکچوئل سچویشن ہے یہاں پہ کہ اسلام ہے اور لینگویجز کے اندر ہے اور مسلمان بھی اس معاشرے میں ہیں, تو کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کہ نیبرنگ ایریاز کے اندر جہاں جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ اسلام کی بات نہ پہنچے. کتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے یہاں کے لوگوں کے اوپر کہ وہ ان کا یہاں رہنا جائز ہے یا کہیں پہ بھی جہاں پہ نان مسلم ہوں اور وہ اسلام کا میسج نہ پہنچائیں, مطلب اس کا ڈائریکٹ گناہ جو ہے ہمارے اوپر ہے یا ان کے اوپر جو کہ دوسری لینگویج میں اور دوسری ریلیجن میں رہ رہے ہیں.
ایک تو چیز ہے نفس تبلیغ کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا, یہ مسلمانوں کو کرتے رہنا چاہیے, چاہے وہ تحریر کے ذریعے ہو, چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو, چاہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے ہو, لیکن لوگوں تک اسلام کی بات غیر مسلموں تک پہنچاتے رہنا چاہیے. یہ ہے سیدھی سی بات. باقی اگر وہ لوگ نہیں سیکھتے یہ اپنی مرضی ہے, اللہ نے اسلام اور کفر کے انتخاب میں کسی پر جبر نہیں کیا. اللہ اکراہ فی الدین جو ہے اس آیت کا تعلق لوگوں کے عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا, نہ کوئی کسی پہ جبر کر سکتا ہے کہ تم ضروری مسلمان ہو جاؤ, لیکن بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں تک بات پہنچاتے رہے.
خواب مثال سے ایک حدیث نظر آتی ہے کہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھے تو وہ یقیناً دوسرا خواب ہے کہ شیطان اس وجہ سے نہیں آ سکتا. جہاں تک مجھے یاد کرتا ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خواب میں دیکھے تو وہ خواب درست نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں جو ہے
یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خواب میں نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جس کو رؤیت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے ضروری ہے کہ نہیں دیکھا ہو. بعض اوقات انسان کا اپنا خیال کو روپ دھار لیتا ہے, یہ قوت متخیلہ جو ہے نا انسان کے سوچنے کی چیز, بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ دن میں جو سوچتا رہا رات اسے خواب میں دیکھ لیا, تو کئی مرتبہ ذہن سوچتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, یا وہ حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو وہ رات کو کسی وقت یا سوتا ہے دن کو کسی وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے, لیکن یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس میں خیال کا کتنا اثر ہے اور حقیقی صورت مبارکہ کیا تھی. دیکھ لیجیے جی
بغیر خیال کے,
ہاں وہ ہوتا ہے بغیر خیال کے دخل کے اگر ایسی چیز پیش آئے تو ہوتا ہے, اور یہ اس کے لیے نیک ہونا بھی ضروری نہیں, فاسق و فاجر بھی دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں. اور رہ گیا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خواب میں, تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں آیا آپ نے فرمایا میں رات اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور بہت اچھی صورت میں بہت اچھی طرح سے دیکھا. اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اثر بھی آیا, تابعین میں سے تھے, وہ کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے وہ بخشا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ٹھیک کر دے گا، موت تک ٹھیک ہو جائے گا، خدا کی مغفرت اس کے شامل حال ہوگی.
کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے اللہ کو دیکھا شیطان کی حصے میں سکتا
ہے؟ نہیں، الیعوذ باللہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی.
شیطان میں سے تو کوئی قوم بن کے ساتھ میں آ سکتا ہے
جو اس درجے میں کے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ اعلیٰ کی تجلیات اور یہ چیزیں پڑتی ہیں، یہ خالصتا مسئلہ روحانیات سے تعلق رکھتا ہے، وہ ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے.
ایک دوسرے سے ہم کو خواب میں دیکھنے سے متعلق سوال ہے کہ جیسے اس نے خواب میں دیکھا لیکن اس نے دیکھا نہیں، یا یوں کہیے کہ اس کو پتا ہے کہ دوسرے سے ہم یہاں پہ ہیں، یا اس وقت نظر نیچی کیے ہوئے تھے جب
شام بھی ہوتا ہے،
تو وہ بھی اس نے دوسرے سے ہم کو
دیکھا، یہ بھی ہوتا ہے. اس کو یوں کہیں گے کہ اس آدمی کی نیکی یا تقویٰ یا جو چیز رویت کے قابل ہو سکتی تھی ابھی وہ مقام نہیں ہے، وہ جب ہو جائے گا تو بھی ہو جائے.
پر کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک زندہ میں نہ دیکھے، جاگتے میں نہ دیکھے؟
یہ لکھی ہے لوگوں نے بات، اور اس پہ بہت بحث بھی ہے، مگر یہ ہر ایک آدمی کے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں دیکھنا یہ ممکن ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اتنا کچھ امت میں ثابت ہے کہ اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس نے نہ پڑھا، انکار نہیں کیا جا سکتا اس چیز کا. البتہ یہ کہ جس نے خواب میں دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں بھی دیکھے، یہ ضروری نہیں.
کتاب میں دیکھی تھی، اس کا نام تھا سیرت النبی بعد کتاب النبی،
اردو میں
میں نے پیٹر ہی دیکھا تھا لیکن وہاں پر دو تین
کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ایک منیمم لمٹ ہے کہ اس کے اوپر کثرت کا کام مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کثرت سے ذکر کیا؟
منیمم لمٹ یہ ہے کہ کثرت سے زیادہ یاد کرے اور پھر سے تھوڑا ہی سمجھے، بس بس تھوڑا ہی سمجھے، دس چھوڑ دس ہزار بار بھی کرے تو تھوڑا ہی سمجھے کہ اس ذات کو اتنا یاد کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، خیر میں رہے گا جب تک تھوڑا سمجھے گا. جس دن یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ بہت یاد کر لیا اس دن مسئلہ بن جائے گا. اچھا کل سے کیا ٹاپک ہے؟ عقیدہ. اچھا.